أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ولن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإلى سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتسلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 23 رکوع کی آیات نمبر 183 تا 188 کا ترجمہ اس طرح ہے. اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزوں کے دن مقررہ ہیں، اس پر بھی تم میں سے جو شخص ان دنوں میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں بلحاظ گنتی خدا کر لے، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے تو ہوں اور عذر شرعی ہو تو فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اپنی خوشی سے کچھ اور بھلا کام کر دے تو وہ ان کے حق میں اچھا ہے. اور اگر تم روزہ نہیں رکھ لو تو یہ بھلا اور عالیت والا ہے اگر تم سمجھ پاؤ. رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو جدا کرنے والا بھی ہے. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود رہے تو وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا. ایسا حکم اس لیے ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اللہ نے تم کو جو ہدایت بخشی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اور اے پیغمبر، میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں تو میں ان سے قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب میں دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ بینائی پا سکے. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزل لباس ہو. اللہ تعالی جان لیا کہ تم خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہذا اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کر دیا، تو اب تم ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر رکھا ہے اس کے طلبگار بنو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے. پھر رات ہونے تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھو تو اس حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، تم ان کے نزدیک بھی نہ پھٹکو. اس طرح اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ تو ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ اپنے مال کو عہدیداروں کے پاس بطور رشوت پہنچاؤ تاکہ مخالف فریق کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی کر کے ہڑپ کر جاؤ، جبکہ تم اس حق تلفی کو اچھی طرح جانتے بھی ہو. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس پورے رکوع میں روزے کی فرضیت، مقصد اور اس کے چند احکام کا بیان ہو رہا ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا 3 رکن ہے. روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب رک جانا ہے، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی اور اس کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ نفس کی چاہتوں کو ترک کر دینے اور کھانے پینے جمع یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانے، شہوت کے کاموں، فحش باتوں اور ممنوعات طور طریق سے پرہیز کا نام روزہ ہے. روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، جس طرح نماز ادا کرنا ایمان لانے کے بعد ہی فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان عقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی اگر کوئی کافر شخص کھانے پینے سے رک جائے تو اس کا ایسا عمل روزہ نہ ہوگا اور نہ اس کو اس عمل کا کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ملے گا۔ روزے کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور خدا تعالی کے نزدیک قابل قبول عذر یعنی عذر شرعی کے بغیر روزہ ترک کرنے والا فاسق ہے۔ موجودہ مسلمانوں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ روزے کی صورت میں یہ مشقت صرف انہی پر ڈالی گئی ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی قدیم ترین عبادت ہے جس کی ابتدا انسانی تاریخ کے فرد اول ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کی تکمیل کی انتہا افضل الانبیاء سرور الاطیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و طریقت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ دو شعبان المعظم دو ہجری روز دو شنبے کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری کتاب قرآن مجید تک ہر آسمانی کتاب و شریعت میں روزے کو ایک خاص امتیازی اور بنیادی عبادت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام 20 میں تین روزے رکھتے، شریعت نوحی میں بھی ہر ماہ کے یہی تین روزے فرض تھے۔ شریعت موسوی میں رمضان کے علاوہ ہفتے کے روز کے اور دسویں محرم کے روزے بھی فرض تھے۔ انجیل کی پیروی کرنے والوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر انہوں نے اس میں تبدیلی اور تحریف کر دی اور قمری مہینہ رمضان کے بجائے مستقل طریقے پر موسم سرما کے دنوں سے روزوں کو مخصوص اور وابستہ کر لیا۔ لیکن دین اسلام میں ماہ رمضان کی اس عظیم الشان عبادت کو عین منشأ خداوندی کے مطابق ہی مکمل طریقے پر ماہ رمضان میں ہی جاری رکھا ہے۔ اسلام نے روزے کا جو بلند و بالا مقصد مقرر کیا ہے اس کی روشنی میں بلا شبہ روزہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ، فطری کمالات روحانیہ کے حصول کا عمدہ نسخہ اور خدا شناسی و خدا طلبی اور حصول تقرب الہی کا آسان دستور العمل ہے۔ مذکورہ آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون قابل غور ارشاد ربانی ہے جو روزے کی فرضیت کے مقصد کو واضح اور نمایاں کر رہا ہے۔ صفت تقویٰ ایک ایسی جامع اور واضح صفت ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان تمام عیبوں، بری صفتوں اور ناپسندیدہ راہوں سے بچ کر تمام اخلاقی و روحانی کمالات کو حاصل کر لیتا ہے۔ قدرت نے جو مخفی کمالات انسان کے اندر رکھے ہیں ان کا نشو نما ہونے لگتا ہے۔ انسان تمام کمزوریوں اور لغزشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیکی کے درخت کی شاخیں خلوب و ارواح میں مستحکم اور سرسبی و شادابی اختیار کر لیتی ہیں۔ غرض روزہ کوئی ناقابل برداشت بوجھ یا رسمی اور بے مقصد چیز نہیں، بلکہ وہ اخلاقی و روحانی کمالات کا سر چشمہ، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کا منبع روحانی، خواہ کی تکمیل کا بہترین ذریعہ، رضائے الہی اور اطاعت و انقیاد اور دیدار الہی کے حاصل کرنے کا موجب ہے۔ انسانیت کا شرف و اعزاز اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ معاصی اور گناہوں سے پاک و صاف ہو, ناپسندیدہ اور مکروہ راہوں سے بچا کرے, نفس کی شرارت اور سرکشی کو اعتدال کی حد پر لائے اور عقل و نفس دونوں کو قلب سلیم کے تابع کر دے. اور اس بات کے حصول کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اول یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے ایک وقت معین تک روک رکھے. دوسرے یہ کہ اس کو عبادت و ریاضت کی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ بھی کیا جائے, اس کے منہ میں تقوی کی لگام دے دی جائے. تیسرے یہ کہ شہوات و لذات کو توڑنے اور چھوڑنے کی مشق حد اعتدال پر ہو, تاکہ اصلاح نفس و تزکیہ نفس کا مقصد اور تکمیل احکام الہی احسن طریقے پر حاصل ہو. یہ وقت معین نہ تو اتنی جلد جلد اور مسلسل آئے کہ دنیاوی زندگی میں خلل ہو اور منشائے تخلیق برا نہ ہو, اور نہ اتنی دیر میں آئے کہ سابقہ محنت و مشقت کا اثر جاتا رہے اور مقصود حاصل نہ ہو. ظاہر ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسا وقت سال میں ایک ماہ ہو سکتا ہے جو اسلام میں مقرر کیا گیا ہے, یعنی پورا ماہ رمضان شہوات کو توڑنے اور تزکیہ نفس و ضبط نفس کے لیے مخصوص اور مناسب وقت ہے. انبیاء سابقین علیہ السلام کے ایام 20 کے روزوں کا مقصد بھی یہی تھا, اور اولیاء و اصفیاء اور صالحین امت کے ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں روزوں کا منشا بھی یہی تھا. چنانچہ مذکورہ آیت میں فرضیت روزہ کی غرض و غایت نفس کی پاکی بیان کی گئی ہے. اس ارشاد خداوندی یعنی اے مومنو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو سے یہی ثابت ہے. یعنی روزہ رکھنا دراصل پرہیزگار بناتا ہے, اصلاح نفس اور نفس کی پاکی کا فائدہ پہنچاتا ہے, کیونکہ جس کا نفس پاک ہوگا وہ تقرب الی اللہ کی منزلیں آسانی کے ساتھ طے کر سکے گا. خلاصہ یہ کہ روزہ مسلمان کو متقی بناتا ہے اور تقوی ہی دنیا و آخرت کی سعادتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مینس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کے ارشاد ربانی کے مطابق اللہ کے نزدیک صاحب تکریم و تعظیم قرار پانے کا ایک اہم ترین معیار اور ذریعہ ہے.
ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر.
روزوں کے دن مقررہ ہیں, اس پر بھی تم میں سے جو شخص ان دنوں میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں بلحاظ گنتی قضا کر لے. پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے روزے کے حکم میں کئی طرح کی آسانیوں کا لحاظ رکھا ہے. سب سے پہلی آسانی یہ ہے کہ روزوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ اور ناقابل برداشت نہیں رکھی گئی. ایام معدودات صرف گنتی کے چند دن, یعنی سال بھر کے 365 دنوں میں سے صرف 30 دن یعنی رمضان کا صرف ایک مہینہ. روزے کے حکم میں دوسری آسانی یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی اور عذر شرعی ہو تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ مقررہ ایام یعنی رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے، پھر جب کبھی سہولت ہو اتنے ہی روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ رکھے یا علیحدہ علیحدہ دنوں میں۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی کے لیے یہی حکم ہے۔ بیماری اور سفر میں روزہ چھوڑنا فعل رخصت، لیکن عالیت اس بات میں ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ عالیت پر عمل کرنے کی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دام حضرت مہدی مراد اللہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بھی ایک نقل یوں مروی ہے، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت مہدی علیہ السلام سفر میں تھے، روزے دار صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت پریشانی ہوئی، حضرت مہدی علیہ السلام آگے بڑھ گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا کہ ہم کو روزے کی طاقت نہیں، روزہ کھول دیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے پوچھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس جانے کی طاقت نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم میرا علیہ السلام کے حضور میں جاتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں۔ ان صحابی نے حضرت مہدی علیہ السلام سے عرض کی کہ صحابہ بہت بے طاقت ہو گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو روزہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ برادروں کو بندے کے پاس لاؤ، بندہ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم آئے، حضرت مہدی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا حالت ہے؟ برادروں نے عرض کی کہ ہم بہت بے طاقت ہو گئے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا تم پانی کے واسطے بے طاقت ہو گئے، کیا خدا کی طلب کے لیے ایک دن بھی ایسے ہوئے؟ یہ فرمان سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت زاری کی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام روانہ ہو گئے، صحابہ نے روزہ نہیں کھولا، بھوک پیاس اور بے طاقتی میں بھی روزہ رکھا۔ حاشیہ انصاف نامہ صفحہ 137۔ واضح بات کہ اس ارشاد عالی کے ذریعے دراصل دیدار الہی کے لیے بھی ایسی ہی بے چینی، طلب اور تڑپ خود میں پیدا کرنے کی طرف طالبان مولا کو ترغیب دی گئی ہے اور انہیں گرمایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے ذریعے شرعی رخصت اور اجازت حاصل رہنے کے باوجود زائد صعوبت اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے توکل تام اور رضا تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور اس کی ذات کے حصول کے لیے بحالت سفر بھی روزہ رکھنے کا حوصلہ بخشا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس تعلیم و ہدایت سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ بہرحال و بہر قید بندگان خدا اور طالبان مولا کو چاہیے کہ اپنے خالق حقیقی پر توکل تام اور رضا کمال کو اپنائیں، اور انہیں چاہیے کہ رخصت کو اختیار کرنے کی بجائے اعلی حوصلگی کے ساتھ عالیت پر عمل کرے۔ یہ ہدایت خداوند خدوس کے اس قرآنی ارشاد کے عین مطابق ہی تو ہے کہ عذر شرعی رکھنے والے کے لیے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی جہاں اولاً سہولت و رخصت بخشی گئی، وہیں ثانیاً یہ بھی ارشاد خداوندی ہوا کہ وہ ان تصوم خیر لکم، یعنی روزہ چھوڑنے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے بہتر تمہارے لیے یہ بات ہے کہ روزہ ہی رکھ لو۔ یہ ارشاد خداوندی ایسا ہے جو پہلے حکم رخصت کے بجائے بعد کے حکم عالیت پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ عالیت اسی میں ہے۔ خداوند خدود کے اسی منشا پر عمل کرنے کی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور بھی امور دین میں ہدایت فرمائی ہے، اور یہی بات امام آخر الزمان حضرت مہدی علیہ السلام کے مذکورہ جواب عالی مقام سے نکل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قاسم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تابع شریعت خاتم ولایت مخیب محمدیہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تمام تر روش مبارک بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ آیت ہی پر عمل فرمایا، اور امت مسلمہ کو بھی رخصت کی بجائے آیت ہی پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی ایسی روش، اس قرآن ارشاد اللہ جل شانہ کی مکمل ترجمانی پر مبنی روش مبارک قرار پاتی ہے۔ اس سلسلے میں امامنا مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی بڑا واضح اور صاف موجود ہے، جس سے امت مسلمہ کو کسی بھی عمل میں آلیت پر گامزن ہونے کی ہدایت ملتی ہے۔ چنانچہ نقلت کے باز قطع پیش حضرت میرا علیہ السلام عرض کردند کہ رخصت ہم دین از بادوں میرا علیہ السلام فرمودند کہ دین عظیمت ہست اگر از عظیمت باز مان یافتت تا در رخصت مان، و اگر از رخصت بیفتت تا در کجا مان۔ یعنی منقول ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت میاں مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ رخصت بھی دین ہے، اس کے بعد حضرت میاں علیہ السلام نے فرمایا کہ دین عالیت ہے، اگر عالیت سے رہ جائے تو آدمی رخصت پر آ ٹھہرتا ہے، اگر رخصت سے رہ جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ از انصاف نما کتب خانے آصفیہ۔ اسی امر کو ملا علی خاری نے بھی اختیار کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی تالیف میں لکھا ہے جو شرع وقایہ کے ترجمہ نور ہدایہ کے مقدمے کتاب کے صفحے 11 پر تقلید کے بیان میں یوں درج ہے، ابن عبد البر نے کہا ہے ان تتبع رخص المذاہب غیر جائز بالاجماع، یعنی اعمال میں رخصتوں کی تلاش اور رخصت کا اتباع بالاجماع ناجائز ہے۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہے، اور جو حق و باطل کو جدا کرنے والا بھی ہے۔ گزشتہ آیت میں روزے کی فرضیت کے احکام بیان کیے گئے تھے، اب اس آیت شریفہ میں نزول قرآن کے زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات میں سے ایک بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں بندگان الہی اللہ کے کلام یعنی قرآن حکیم سے آشنا ہوئے، اور اسی ماہ مقدس میں ہدایت کی تکمیل کے متعلق آسمانی ہدایتیں کتب و صحائف کی صورت میں آتی رہیں، اور بندوں پر ہدایت و سعادت اور نجات کی راہیں کھلتی رہی۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں صحت ابراہیم، چھٹی رات میں تورات، رمضان کی بارہویں رات میں زبور، تیرہویں رات میں انجیل، اور ستائیسویں رات یعنی شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے رہبر اور ہدایت ہے اور اپنے اندر ہدایت کی واضح دلیلیں رکھتا ہے. کوئی بھی مدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے. اور یہ قرآن حق و باطل، حرام و حلال، ہدایت و گمراہی اور رشت و برائی میں فرق ظاہر کرنے والا ہے. رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے روزہ رکھ کر اپنے ظاہر و باطن حال و حال کو خوب پاک کر لیں، اخلاق الہی سے مزین ہو جائے، تاکہ اس مقدس مہینے میں انوار الہی کی جو بارش خاص طور پر برستی ہے اس کے فیوض سے ایمان والوں کے دلوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے. ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کی حالتوں میں اللہ جل شانہ نے رخصت عطا فرما کر لوگوں کو مشقت سے بچا دیا، جو سراسر اس کی رحمت کا ظہور ہے اور احکام اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہے. اس سہولت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اور اے پیغمبر، میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھے تو میں ان سے قریب ہی ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. ہر اونچائی اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت ہم بلند آوازوں سے تکبیر کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے ہو، جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. مسند احمد. دوسری روایت میں ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ اس سے دعائیں مانگیں گے، اور اگر ہم سے دور ہے تو زور سے اس کو پکاریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے دریافت کریں تو تم ان سے کہہ دو کہ فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں. جب بندہ چپکے چپکے بھی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں. جاننا چاہیے کہ روزے کا بیان کرتے ہوئے اچانک اللہ نے قرب الہی اور دعا کا ذکر فرمایا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرب الہی اور دعا کو روزے کے ساتھ خاص نسبت ہے، جس کی وجہ سے روزے دار کی دعا بنسبت بے روزے دار کے زیادہ قبول ہوتی ہے. چنانچہ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مسند احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رائے گا نہیں جاتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار، تیسرا مظلوم. ان تینوں کی دعائیں رائے گا نہیں جاتی، بلکہ ان کی دعاؤں کے پہنچنے کے لیے آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، دیر اگر ہوتی ہے تو فقط مقررہ وقت کے آنے میں دیر رہتی ہے.
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ.
تمہارے یہ روزوں کی راتوں میں اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز سے پہلے جس کسی کو جو کچھ کھانا پینا ہوتا تھا وہ کھا پی لیتا تھا. عشاء کی نماز کے بعد پھر کھانا پینا اور عورتوں کے پاس جانا سب کچھ حرام ہو جاتا تھا. یہ حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت شاخ ہوا اور بعض صحابہ سے اس کی خلاف ورزی ہوئی. ان حضرات کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کیا اور توبہ کی, جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آسانی کے احکام مل گئے. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کی گئی اور آئندہ کے لیے اجازت دی گئی کہ رمضان میں صبح صادق تک کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے, کیونکہ تم میں اور تمہاری بیویوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تمہاری زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے. ہم کو یہ بات معلوم تھی کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا, لہذا تمہارے لیے آسانی کی جاتی ہے اور اس بارے میں اجازت دی جاتی ہے.
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے, پھر رات ہونے تک روزہ پورا کرو. مسند احمد میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے, ایک سیاہ اور سفید, اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا. صبح کو حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا. اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی درج ہے. اس ارشاد نبوی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ قرآنی ارشادات میں کئی ایک مقامات پر عبارت یا الفاظ ظاہری کے معنی مقصود بذات نہیں ہے بلکہ ان کی مراد مقصود ہے, جن کا بیان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا, اور بقیہ قرآن کی مراد کا تفصیلی بیان ثم ان علینا بیانہ کے ارشاد ربانی کے مطابق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ تاخیر اور تراخی کے ساتھ ہونا مقدر ہوا.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
إِلَى آخِرِهِ. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ تو ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ اپنے مال کو عہدے داروں کے پاس بطور رشوت پہنچاؤ تاکہ مخالف فریق کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی کر کے ہڑپ کر جاؤ, جبکہ تم اس حق تلفی کو اچھی طرح جانتے بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس کے قبضہ و تصرف میں کسی دوسرے کا مال یا حق موجود ہو لیکن اس حقدار کے پاس ایسی کوئی واضح شہادت یا ثبوت نہ ہو کہ جسے وہ پیش کر کے اس کے قبضے سے اپنا مال یا حق نکال لے اور حاصل کر لے. مطالبہ کرنے پر وہ شخص صاف انکار کر دے اور ترخواہ دے اگر حاکم مقتدر یا عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دے تو وہاں بھی رشوت دے کر جیت جائے، حالانکہ وہ اپنے تئیں خوب جانتا اور مانتا ہے کہ ایسا کر کے وہ خود کو گناہگاروں کے زمرے میں شامل کر رہا ہے. روزے کے بیان کے دوران مال حق سے پرہیز کا بیان یہاں اس لیے ہوا ہے کہ روزے سے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے. جب روزے دار اللہ کی رضا جوئی کے لیے حلال چیزوں کے کھانے سے بھی چند گھنٹوں کے لیے باز رہتا ہے تو ہر مسلمان کا یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ حرام وہ ناجائز مال کے کھانے سے بھی وہ پرہیز کرے. ایک مسلمان کے لیے روزے میں حلال چیزوں کا ترک کرنا تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے لیکن حرام مال سے پرہیز کرنا ہمیشہ کے لیے ہے. اگر ایک شخص اپنے آپ کو حرام مال کھانے سے نہیں روک سکتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہے. اسی مناسبت سے اس مقام پر یہ حکم فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مثلا چوری، خیانت، دغابازی، لوٹ مار، جوے، سود، ناجائز طریقے کی خرید و فروخت کے ذریعے کمایا ہوا روپیہ پیسہ وغیرہ مت کھاؤ، اور اسی طرح یہ بھی نہ کرو کہ اپنے مال کو حاکموں کے پاس رشوت اور تحفے کے طور پر پہنچا کر دوسروں کی حق تلفی کرو اور ان کے مال پر ناحق قبضہ کر لو. الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.